الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آج ہم اس دین اسینشلس فار ویمن کلاس کی تفسیر کی کلاس میں سورہ نوح کی کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاسوں میں ہم نے سورہ معارج مکمل کری تھی, اس سے پہلے سورۃ الحاقہ, اور اس سے پہلے سورۃ القلم, اور اس سے پہلے سورۃ الملک. تو گویا کہ 29واں پارہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور سورہ نو اس میں ابھی شروع کر رہے ہیں. تو چونکہ پہلی کلاس ہے سورہ نو پر, تو اس وجہ سے ساجد نے پوری سورت کی تلاوت کی. چونکہ یہ چھوٹی سورت ہے اور یہ مکمل سورت بیان کر کے ہی پھر اس کی تفسیر مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, تو پہلی کلاس میں ہم پوری سورت پڑھ لیا کرتے ہیں اس طرح. تو ویسے اتنی لمبی صورت نہیں ہے, اس کی زیادہ تفسیر حضرت نے لکھی بھی نہیں ہے, اور الفاظ کے اعتبار سے بھی نسبتاً بہت ہی سمپلر اور آسان الفاظ اس کے اندر استعمال کیے ہیں اللہ رب العزت میں. تو ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ پہلے خلاصے کی تفسیر مکمل کر لیتے ہیں, پھر چند چیزوں کی معرفہ مسائل لکھے ہیں وہ بعد میں ایک ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو سورہ نوح میں سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم, جس کا ترجمہ معرفت القرآن ہی سے میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا. تو خلاصے تفسیر سے اس کی تفسیر پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, جو کہ ایک ایک آیت کی انہوں نے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا. تو خلاصہ تفسیر میں اس طرح کہتے ہیں کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا, کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اِلَى قَوْمِهِ بھیجا ان کی قوم کے پاس. اَرْسَلْنَا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اَرْسَلَ يُرْسَلُ اِرْسَالًا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کوئی پیغام بھیجنا, ٹھیک ہے, یعنی رسالہ پیغام کو کہتے ہیں نا. جیسے ہمارے ہاں جو میگزینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, رسالہ کہتے ہیں نا. تو پیغام کے لیے رسالہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو انا ارسلنا نوحاً الی قومہ, عجیب سی بات ہے کہ بھائی نوح علیہ السلام تو ایک آدمی ہے, رائٹ, آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے, ایک انسان ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کے لیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیغام بنا کر کے بھیجا. ارسلنا نوحاً, بھائی ارسلنا قرآناً, کہ ہم نے رسالہ جو ہے نا وہ قرآن کو رسالے کے طور پر بھیجا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, قرآن کو رسالے کے طور پر بھیجا یا تورات کو رسالے کے طور پر بھیجا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انا ارسلنا نوحاً, ہم نے نوح کو رسالہ کے طور پر بھیجا, نوح کو پیغام کے طور پر بھیجا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آف کورس کہ نوح علیہ السلام گویا کہ ایک کاغذ تھے یا کوئی کتاب تھے, بلکہ نوح علیہ السلام تو انسان تھے, لیکن نوح علیہ السلام کے واسطے سے ہم نے اپنا پیغام بھیجا, ٹھیک ہے. ارسلنا نوحاً کا مطلب کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے واسطے سے ہم نے اپنا پیغام بھیجا. تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبر, اردو میں پیغمبر بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں آتا. حدیث سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کتابوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کون کون سی تھیں, تو ان میں تورات اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تو ذکر ملتا ہے, لیکن نوح علیہ السلام کی کوئی ایسی کتاب کا ذکر نہیں آتا. تو گویا کہ نوح علیہ السلام کے پاس جو تھا نا وہ کوئی کتاب الگ سے نہیں آئی تھی, کتابی شکل میں کوئی چیز نہیں آئی تھی, بلکہ نوح علیہ السلام کے اوپر وحی آتی تھی اور نوح علیہ السلام اس کو آگے انسانوں کو بتاتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا تھا, کیا بتانا ہوتا تھا. انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم, کہ ڈراؤ اپنی قوم کو. انذر ینذر انذارن, انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا, اور انذر یہ حکم دیا جا رہا ہے ڈرانے کا, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک کمانڈ ٹینس ہوتا ہے, تو انذر جو ہے وہ کمانڈ ٹینس ہے, فعل امر, کہ ڈراؤ اپنی قوم کو, ٹھیک ہے. کس چیز سے ڈراؤ, اس چیز سے ڈراؤ یعنی ایک عذاب علیم سے ڈراؤ. عذاب تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے اس کو عذاب کہتے ہیں, اور علیم کا لفظ جو ہے وہ المناک, اردو میں کہتے ہیں نا المناک تکلیف, المناک عذاب, تو وہ علیم کے لفظ سے ہی نکلا ہے, ٹھیک ہے. یہ المناک ہے, یہ تو المناک عذاب سے ڈراؤ یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عذاب سے ڈراؤ. قبل ان یاتیہم, اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر آ جائے, ٹھیک ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, کہتے ہیں کہ یعنی ان سے کہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب علیم آئے گا, یعنی ایک دردناک عذاب تمہارے اوپر آئے گا اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے, خواہ دنیاوی یعنی طوفان یا اخروی یعنی دوزخ, ٹھیک ہے. یعنی تمہارے اوپر دنیاوی عذاب بھی آئے گا, جیسے کہ اس قوم کے اوپر بالآخر وہ طوفان نوح والا عذاب آیا, ٹھیک ہے. اور اگر تمہارے اوپر دنیاوی عذاب نہیں بھی آیا نا تو بھی آخرت کا عذاب تو آئے گا, ٹھیک ہے. آگے تفصیل ہم پڑھیں گے کہ یہ جو قوم نوح ہے نا, یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک جنریشن ही थी कि जिस जनरेशन ने नूह अलैहि सलाम की बात नहीं मानी तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने तूफान का अज़ाब भेज दिया। नहीं, बल्कि इनकी दो या तीन जनरेशन जो हैं वो तो तभी मौत मरी, ठीक है, यानी जैसे इंसान बूढ़ा हो जाने के बाद मर जाता है, या बीमारी से मर जाता है, या किसी हादसे की वजह से मर जाता है, तो इनकी जो दो जनरेशन जो थी ना वो तो तभी मौत मरी। तूफान नूह से तो थोड़ी हलाक हुई, तूफान नूह से तो इनकी तीसरी जनरेशन जाकर के हलाक हुई, ठीक है, यानी तीसरी जनरेशन के ऊपर दुनिया का अजाब आया। शुरू की जो दो जनरेशन जिनको कि नूह अलैहिस्सलाम दावत दे चुके थे और उन्होंने दावत नहीं मानी थी, उनके ऊपर दुनियावी अजाब नहीं आया, ठीक है, उनके ऊपर दुनियावी अजाब नहीं आया, तीसरी जनरेशन के ऊपर दुनियावी अजाब आया, ठीक है। तो इससे हमारे लिए क्या सबक है कि अगर हम ये देखें ना कि कोई शख्स अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी कर रहा है और गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दुनियावी शक्ल में उसके ऊपर अजाब नहीं आ रहा, तो हम ये ना समझें कि वो गुनाह नहीं कर रहा, ठीक है, अगर गुनाह कर रहा होता तो दुनियावी अजाब आता इसके ऊपर। नहीं, ये कोई उसूल नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि अगर कोई इंसान गुनाह करेगा तो दुनियावी अजाब उसके ऊपर जरूर बिल जरूर आए, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि दुनियावी अजाब से यहां पर कौन से वाले दुनियावी अजाब मुराद है, कोई आप में से बताए अगर तो ज्यादा अच्छा नहीं है, आपकी भी तो कुछ पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना। दुनियावी अजाब तो बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, यहां पर किस किस्म के दुनियावी अजाब की बात हो रही है कि अगर कोई गुनाह का काम करे तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर दुनियावी अजाब आए, तो कोई किसी के जहन में बात आती है कि दुनियावी अजाब से यहाँ पर कौन से दुनियावी अजाब की बात हो रही है, क्योंकि दुनियावी अजाब ये भी कहा जा सकता है कि जो भी गुनाह करेगा उसके ऊपर दुनियावी अजाब तो आएगा, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के जुमले हो गए, एक जुमला ये कहता है, यानी एक जुमले में हम ये कहते हैं कि जो भी गुनाह करेगा उसके ऊपर दुनियावी अजाब जरूर आएगा, कुरान की एक आयत है, मन यअमल सुअ युज्जा बिही, कि जो भी गुनाह करेगा वो उसकी जजा पाएगा, ठीक है, और इसमें दुनियावी अजाब भी मुराद होता है। तो फिर यहाँ पे कौन से वाली दुनियावी अजाब की बात हो रही है जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि दुनियावी अजाब आए। जी, अर्थक्वेक्स। अच्छा, क्या सारी दुनिया में अर्थक्वेक्स आते हैं? यानी हमने तो ऐसा नहीं सुना कि सारी दुनिया में अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स तो खाली थोड़ी थोड़ी जगहों पर आते हैं, जलजले, बीमारी, बीमारी भी कोई जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बीमारी, तूफान नूह, किस किस्म के, अगर किस्म पूछी जाती है ना तो आप ये कह सकते हैं कि यानी एक जनरलाइज किस्म का आंसर दें, ठीक है। तो ये जलजले और बीमारी, बीमारी से आपकी मुराद यहाँ पर जो है ना वो होनी चाहिए जिसको यानी क्या कहते हैं उसको, ताउन, ताउन की बीमारी, ताउनी बीमारी जिसको कहते हैं प्लेग, ठीक है, या कहत, सही, कहत जो है वो भी ठीक है। लेकिन अगर इनको जनरलाइज किया जाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि अजाब जो होते हैं ना वो एक तो ये हो गया ना कि आखिरत का अजाब और एक हो गया दुनियावी अजाब, ठीक है। अब दुनियावी अजाब की भी दो शक्लें होती हैं, दो मेन शक्लें होती हैं, दुनियावी अजाब की दो मेन शक्लें होती हैं, वो क्या होती हैं? एक शक्ल कहलाती है इनफिरादी तौर पर इनफिरादी दुनियावी अजाब, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर आता है, और दूसरी शक्ल क्या बन गई फिर, जब एक इनफिरादी हो गई तो दूसरी शक्ल को क्या कहेंगे, इज्तिमाई, बिल्कुल सही है, ठीक है, इज्तिमाई दुनियावी अजाब। यहां पर जिस दुनियावी अजाब की बात हो रही है ना, जो कि किसी गुनाहगार पर आता है किसी गुनाहगार पर नहीं आता, ये इज्तिमाई दुनियावी अजाब की बात हो रही है, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना उसकी पहली दोनों नस्लों के ऊपर इज्तिमाई दुनियावी अजाब नहीं आया, यानी दुनियावी अजाब इज्तिमाई शक्ल में नहीं आया, लेकिन जो तीसरी नस्ल थी اس کے اوپر دنیاوی عذاب اجتماعی شکل میں آیا. اجتماعی شکل کا مطلب کہ پوری قوم اس کا شکار ہوئی یا پوری قوم تباہ ہو گئی, صحیح ہے. لیکن جو پہلی دو جنریشنز تھی ان کے اوپر انفرادی طور پر تو عذاب آیا نا, کیونکہ دنیا کے اندر جو انہوں نے گناہ کیے, شرک کیا, تو ان کی اپنی زندگیوں کے اندر بے برکتی ہوتی ہوگی, ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے نا وہ بے اطمینانی ہوتی ہوگی, بے سکونی ہوتی ہوگی. اور جیسے جیسے وہ مرتے ہوں گے تو مرنے کے وقت سے ان کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہوگا ہر ایک کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن وہ اجتماعی شکل اختیار نہیں کیا کہ لوگوں کو نظر بھی آئے, دوسرے لوگوں کو نظر بھی آئے کہ ہاں اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے. انڈیویجول عذاب جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں کہ انڈیویجولی جو اللہ تعالیٰ عذاب ڈالتے ہیں کسی شخص کے اوپر, اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ یہ عمومی طور پر لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سکون سے ہے, بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے, لیکن اصل میں وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ انفرادی عذاب ہوتا ہے نا تو دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, الا ماشاء اللہ کسی قریبی کو نظر آ رہا ہوگا, کسی بہت ہی عقل سمجھ رکھنے والے شخص کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں اس شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, لیکن عمومی طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ انفرادی عذاب. لیکن جب اجتماعی عذاب آتا ہے نا تو پھر اخبار کی ہیڈ لائنز بن جاتا ہے, وہ ہے نا اخبار کی ہیڈ لائنز بن جاتا ہے, سب کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اس قوم کے اوپر اجتماعی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں گے اور عذاب سے بچتے بھی رہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے اجتماعی عذاب آئے, لیکن انفرادی عذاب تو ضرور بال ضرور آئے گا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے گناہ سے ہم نے بچنا ہی ہے, اور ہم نے گناہ جو کر رہے ہیں ان سے توبہ کرنی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اجتماعی عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا, نہیں. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہا کہ بھئی تم ان لوگوں کو ڈراؤ کہ تمہارے اوپر نا آخرت کا عذاب تو ضرور آئے گا, لیکن دنیاوی عذاب بھی اجتماعی شکل میں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, قالا, انہوں نے کہا یا قومی, اے میری قوم, جیسے این آر سی, جی این آر سی بھی اجتماعی عذاب کی ایک شکل نظر آتی ہے, ویسے اخبار کی خبریں بن رہی ہیں نا. تو قال یا, اچھا لیکن پچھلی دیکھیں یہ حرکتیں تو ہماری آج تو نہیں شروع ہوئیں, یہ تو نہیں ہے کہ بھی آج کے مسلمان جو تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی, رائٹ. بھائی جو پچھلی دو جنریشنز, تین جنریشنز, چار جنریشنز, یہ ساری اس وقت بھی چل رہی تھیں, ٹھیک ہے نا. ایک عذاب کی شکل جو ہے وہ 1947 میں بھی آئی تھی, اس سے یعنی اسی یہی والی شکل تھی بالکل, 1947 کے اندر جو آئی تھی, ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی ایسے ہی قیامت خیز حالات, ابھی تو خیر الحمدللہ اتنے برے حالات ہوئے بھی نہیں ہیں. 1947 کے اندر کے جو حالات ہیں نا, اگر ان کو اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ تو بہت زیادہ برے حالات تھے, ٹھیک ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی, موقع مل گیا کہ بھائی نیک بن جاؤ, ایک ڈھیل دے دی اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. تو توبہ کر لینی چاہیے تھی, نیک بن جانا چاہیے تھا, لیکن بات نہیں مانی اور الٹا اور زیادہ گناہ کرنے شروع کر دی, اور زیادہ جو ہے وہ کافر میں اور مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں, ٹھیک ہے. جیسے کافر رہتے ہیں ویسے ہی مسلمان رہتے ہیں, جیسے کافر سوچتے ہیں ویسے ہی مسلمان سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. نہ کافر کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے, نہ مسلمان کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے, تو فرق کیا رہا بھائی کافر میں اور مسلمان میں, ٹھیک ہے نا. تو اب جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کریں گے تو پھر بچ جائیں گے, ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. انفرادی شکل میں تو عذاب ہر ایک کے اوپر آئے گا, لیکن اجتماعی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی عذاب بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم اب سدھر جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں اور وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, اور فلانے ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی مسئلے نہیں حل ہوں گے, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملانے کے لیے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور جو بارڈر کے اس طرف والے لوگ ہیں نا, وہ بھی خوش مت رہیں اور یہ نہیں کہ قدر کریں, آزادی کی قدر کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا. جی نہیں, آپ کوئی آزاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ بالکل بھی آزاد نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی شریعت سے آپ بالکل بھی آزاد نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بس آپ بھی وقت کا انتظار کریں کہ
کہ اگر آپ بھی توبہ نہیں کریں گے نا تو یہ حالات کل کو آپ کے اوپر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بے وقوفی کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہاں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے, دیکھو وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. ڈونٹ وری, آپ کے یہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جی توبہ کے بغیر ہی جو ہے وہ بچ جائیں گے. ہرگز ہرگز نہیں, توبہ کے بغیر نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا, قالا, انہوں نے کہا, اے میری قوم, یا قومی, اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, میں تمہارے لیے ایک کھول کر کے ڈرانے والا ہوں, بہت اوپنلی باتوں کو کلیئر کر کے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے. ڈر جاؤ اس عذاب سے, توبہ کر لو, اپنی منمانی کی زندگی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, جتنے بھی دیندار ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں ان کو تو میں مطلب ڈائریکٹلی بول رہا ہوں, عقل سمجھ لیں, مان جائیں, اپنی من مرضی کی زندگی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ جو گناہوں کی زندگی چل رہی ہے نا, اور ساتھ ساتھ درس قرآن کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں, اور ایسے بن کر کے رہ رہے ہیں کہ درس قرآن ایک طرف سے ہمارے اندر انٹر ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ہم گناہ کی زندگی پہ اصرار کے ساتھ ڈٹے ہوئے بھی ہیں. ایسے نہیں بات بنتی. یہ درس قرآن کرنے سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ آپ کو الٹا آپ کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرے لوگ تو درس قرآن کے بغیر گناہ کر رہے ہیں اور آپ تو درس قرآن سن کر کے گناہ کر رہے ہیں, تو کس کے اوپر زیادہ غصہ آئے گا؟ اس کے اوپر زیادہ غصہ آئے گا جو کہ بغیر درس قرآن کے گناہ کر رہا ہے, یا اس کے اوپر زیادہ غصہ آئے گا جو کہ درس قرآن سن کر کے بھی گناہ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جو درس قرآن سن رہے ہیں نا, تو ان کو تو اور بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی ہم پوچھ لیا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, رائٹ؟ کیسے چھوڑیں اپنے گناہوں کو, کیا کیا گناہ کر رہے ہیں, اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں بچت ہوتی. خالی درس قرآن میں آن لائن کلک کر لینے سے تو مغفرت نہیں ہو جاتی نا, گناہوں سے توبہ بھی تو کرنی ہے نا بھائی. وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کچھ, پتا چلا جی میں ادھر سفر پہ جا رہی ہوں. بھائی کیا کوئی شرعی سفر ہے آپ کا؟ ایسی سفر پہ جا رہی ہیں, کس نے آپ کو اجازت دیا سفر کرنے کی, رائٹ؟ تو اس طرح کے گناہ چلتے رہیں گے تو پھر عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. اچھا نہیں, یہ تو آگے ہو گیا. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, واتقوه, اور اس سے ڈرو, واطیعون, اور میری اطاعت کرو. اطیعونی, یہ جو نون ہوتا ہے نا, نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یا قومی میں آخر میں قوم کا جو میم تھا, میم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا, تو زیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میم کے ساتھ ایکچولی ایک یا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میم کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ یا لگا ہوا ہے. یا جو لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس یا کو لکھتے نہیں ہیں, اس یا کو اریز کر دیتے ہیں اور صرف ایک زیر چھوڑ دیتے ہیں. یا قومی, یہ یا قومی اصل میں میم کے ساتھ یا بھی لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب اے میری قوم, یا متکلم ہوتا ہے, یعنی متکلم کہہ رہا ہے اے میری قوم. ٹھیک ہے, میری قوم. بالکل اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے نا آخر میں اطیعونی, اطیعونی کا کیا مطلب ہے؟ نون کے نیچے جو زیر لگا ہوا ہے, اس زیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک یا بھی لگا ہوا ہے, یا جو کہ یا متکلم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نوح علیہ السلام ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں اطیعونی, میری اطاعت کرو. اطیعونی, میری اطاعت کرو, یہ نہیں کہہ رہے اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اطیع اللہ جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا, یہ قرآن ہی تو ہے نا, یہ کوئی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی تو بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یا یہ کسی شیخ صاحب کی لکھی ہوئی تو بات نہیں ہے نا, یہ قرآن ہے نا, اللہ تعالیٰ کا قرآن. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میری اطاعت کرو, میری اطاعت کرو, اس لیے کہ رسول جو بات بتاتا ہے وہ اصل میں اللہ کی ہی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے, تو رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہوتا ہے.
تو رسول کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور کبھی کہتے ہیں میری اطاعت کرو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
واتقوہ اور اس سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو،
یغفر لکم. اچھا اس کی خلاصہ تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، انی لکم نذیر مبین، اور کہتا ہوں کہ ان کا جو لفظ ہوتا ہے نا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت جو ہے نا، یہ سب کرتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے آ کے کون سی نئی بات کہنی شروع کر دی ان کو کہ اللہ کی عبادت کرو؟ بھائی وہ پہلے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر نوح علیہ السلام نے آ کے جو کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کا مطلب کیا ہے آپ اگر بتا دیں تو؟ نوح علیہ السلام نے کون سی نئی بات کہی؟ جو بات بندہ پہلے سے کر رہا ہے تو اس کو وہ بات کروانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو نوح علیہ السلام نے آ کے کون سی نئی بات کری ان لوگوں سے؟ وہ تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. جی نہیں، یہ تو صحیح جواب نہ ہوا، اس بات کا یہ صحیح جواب نہ ہو. اطاعت کا اصل میں نا ذکر آگے ہو چکا ہے نا، اطیعونی میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان عبد اللہ کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور مجھے ان کا نبی مانو. نہیں، آپ لوگوں کو پچھلی ایک کلاس میں بتایا نا، کچھ لوگ تو آپ میں سے ہوں گے اس کلاس میں، کلمہ توحید کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا شرک تھا. اچھا کلمہ توحید کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلمہ طیبہ، ایک ہوتا ہے کلمہ شہادت، اور ایک ہوتا ہے کلمہ توحید. یہ تینوں الگ الگ کلمے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تینوں ڈفرینٹ ہیں نا، مطلب اسینشلی تو تینوں ڈفرینٹ نہیں ہیں، لیکن ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کلمہ توحید لا شریک لہ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ نئی بات تھی جو کہ نوح علیہ السلام ان کو کرنے کو کہہ رہے تھے، جو کہ وہ پہلے سے نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کی عبادت پہلے بھی کرتے تھے، جیسے کہ ہر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ساتھ ساتھ شریک بھی کرتا ہے، دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی آ کر کے بولتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ تو ان اعبدوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، صحیح ہے؟ یہ وہ نئی بات ہوتی ہے جو کہ نبی آ کر کے انسانوں کو بتاتے ہیں. تو ان اعبدوا اللہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مطلب اس کا یہ بنے گا، واتقوہ اور اس سے ڈرو. اور کیا فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو یعنی توحید اختیار کرو. توحید کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ صرف اللہ کی عبادت، اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو میرا کہنا مانو جو نبی کہتا ہے نا، وہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ انسان ڈائریکٹلی سمجھ نہیں پاتا. عام انسان جو ہوتے ہیں نا، غیر نبی جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا والا حکم میرے اوپر کب اپلائی ہوتا ہے، کس صورت میں اپلائی ہوتا ہے، کیسے اپلائی ہوتا ہے. یہ ایکسپلینیشنز جو ہوتی ہیں یہ نبی کو دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر نبی کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے کہ نبی ایکسپلین کر کے بتاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ایکچولی یہ ہے. تم اگر غلط سمجھ رہے ہو تو اس کو صحیح کر کے بتانا جو ہے وہ نبی کا کام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اطیعونی میری اطاعت کرو، کیونکہ نبی سے پوچھ کر کے اللہ کے حکم کو سمجھا جائے گا. اور اگر آپ نبی کو بیچ میں سے نکال دیں اور نبی نے جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو صرف اللہ کے کلام کو پڑھوں گا اور اس کی اطاعت کروں گا، مجھے نبی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
میرا اور میرے اللہ کے درمیان یہ نبی کہاں سے نعوذ باللہ کباب میں ہڈی بن کر کے آ گیا, رائٹ؟ تو ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہو گئے نہیں, وہ کافر ہوگا, ٹھیک ہے نا؟
کیونکہ نبی کے ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑے گی اس کو, اس کے بغیر صحیح دین کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا, بلکہ گمراہی والے دین کا شکار ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو اطیعونی کا یہی مطلب ہوتا ہے, نبی کی بتائی ہوئی ایکسپلینیشنز میں نبی کی اطاعت کرنا. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں من ذنوبکم کی تحقیق سورہ احقاف میں گزر چکی ہے, من ذنوبکم, تو اس کی تھوڑی تحقیق آگے معارف و مسائل میں بھی آ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہیں سے ہم پڑھ لیں گے. باقی سورہ احقاف کو اگر ہم ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ والی سورت جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی, پہلی آلریڈی میں کافی ساری تفصیلات اس کے تحت ہی ڈسکس کرنی ہی ہے. آگے یہاں پہ انہوں نے کافی ساری صورتوں کی ریفرنسز دیے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم سارے ریفرنسز کے اوپر نہیں جائیں گے, ہماری ڈسکشن بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اینی ویز, تو آگے فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم, کہ وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو, ٹھیک ہے؟ یعنی جب یہ تم یہ تین کام کرو گے نا, اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو گے اور میری اطاعت کرو گے, ٹھیک ہے؟ یعنی نبی کی اطاعت کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو, یعنی جو تم سے گناہ پہلے ہو چکے ہیں یا کرنٹلی بھی جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جن کا کہ تمہیں احساس نہیں ہو رہا, یا تم بتقاضۂ بشریت جو ہے وہ تم سے ہو جاتے ہیں وہ گناہ, تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ تم سے یعنی تمہارے معاف کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ڈھیل دے دے گا تم کو ایک مقرر وعدے تک یا ایک مقرر وقت تک. اس کی کافی تفصیل ہے, آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. تو خلاصہ تفصیل میں لکھتے ہیں کہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا, یعنی ایمان نہ لانے پر جس عذاب کا مرنے سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے, اگر ایمان لے آئے تو وہ عذاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے؟ یعنی اگر تم ایمان لے کر کے آ گئے نا, تو تمہاری جو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا وقت ہے تمہارے پاس, تمہاری جو لائف ہے باقی ماندہ لائف, تو اس لائف کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں دو قسم کے عذاب مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ چھوٹے عذاب جو کہ انسان کی زندگی میں بے برکتی اور ذلت اور رسوائی کے ذریعے کی شکل میں آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کی شکل میں آتا ہے, جس کو اجتماعی عذاب کا نام دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں قسم کے عذاب جو ہیں وہ تمہارے اوپر نہیں آئیں گے, صحیح ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے ٹال دے گا, مؤخر کر دے گا. مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں آ جائے گا تمہارے اوپر یہ عذاب, ٹھیک ہے؟ بلکہ مؤخر کر دینے کا مطلب اس کو ٹال ہی دے گا تمہارے اوپر سے, ٹھیک ہے؟ الی اجل مسمی, ایک مقرر وقت تک. تو مقرر وقت جو ہے نا, یہاں پہ مقرر وقت سے مراد جو ہے وہ انسان کی موت ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو موت کا وقت ہے وہ تو جب آئے گا تو اس وقت تو تم نے مرنا ہی ہے, کیونکہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی نہیں بنایا نا کہ کوئی نیکی کی زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں ہی ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی نہیں ہے. نیکی کی زندگی گزارنے والا تو اگر اس دنیا کے اندر رہے گا تو دنیا کی زندگی میں رہنا ہی اس کے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا, کیونکہ اتنی لمبی زندگی جو ہے وہ یعنی تنگ آ جائے گا نا. بیسیکلی ہر انسان جب بہت لمبی زندگی یہاں پر رہے گا, ایک تو بوڑھا بھی ہو جائے گا, بوڑھا ہونے کی وجہ سے کتنی ساری مشکلات ہو جاتی ہیں, لیکن اگر جوانی میں بھی رہے, اگر جوانی کی کیفیت میں رہے, لیکن اسی دنیا کے اندر 200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ بور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ یعنی تبدیلی چاہتا ہے, تو یہ تبدیلی تو اس دنیا کے اندر اس کو کہاں سے ملے گی؟ جنت تو نہیں مل سکتی اس دنیا کے اندر, تو دنیا کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی. اس وجہ سے موت جو ہے نا, یہ تو بالآخر آئے گی ہی. اگلی آیت میں یا اس آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں ان اجل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ مقررہ ہے، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، موت یعنی ٹل نہیں سکتی، لو کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم اس کامن سمپل سی بات کا علم رکھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھنا تو مشکل کام نہیں ہوگا کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کیفیت ہوتی ہے نا، ناراضگی والی جو موت ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی والی موت، وہ والی موت تمہیں نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی موت آئے گی، موت بالآخر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن ناراضگی کے بجائے رضا والی موت آئے گی تمہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت میں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پچھلی آیت کے تحت جو تفسیر لکھی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی ایمان نہ لانے پر جس عذاب کا مرنے سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے، اگر ایمان لے آئے تو وہ عذاب نہ آئے گا، اور باقی موت کے لیے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں، یعنی موت تو آنا ہر حال میں ضروری ہے، ایمان میں بھی اور کفر میں بھی، لیکن دونوں حالتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک حالت میں علاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، یعنی اگر تم کافر رہے تو آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب ہوگا، اور ایک حالت میں مثل دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں سے محفوظ رہو گے، یعنی ایمان لے آئے تو اس حالت میں دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں سے محفوظ رہو گے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بھی تم ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ گے، اور دل کی بے اطمینانی بے سکونی سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے اجتماعی عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی تم محفوظ رہو گے. تو جب ایک شخص ایمان والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کیفیت نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی وہ بیمار بھی نہیں پڑے گا، بھائی بیمار تو پھر بھی پڑ سکتا ہے، کبھی اس کو جو ہے وہ کاروبار میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، کبھی اس کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی بیماری کا شکار ہو کے بھی مر سکتا ہے، کوئی اور ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی دنیا کے اندر جو تکلیفیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ایمان والوں کے اوپر بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو تکالیف اور آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں یہ اللہ کی رضا کے ساتھ آتی ہیں، ان کے اندر ذلت رسوائی اور دل کی پریشانی اور بے اطمینانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر ظاہر ہے کہ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، صحیح ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ایمان والا یعنی برے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کیفیت سے ایمان والا بچ جاتا ہے. اچھا اس کے آگے فرمایا قالا، نہیں بلکہ لو کنتم تعلمون کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا اگر تم باتوں کو سمجھتے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں قالا، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے ربی، یہاں پر بھی دیکھیں با کے نیچے جو زیر ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یا متکلم بھی ساتھ لگا ہوا ہے، میرے رب، میرے رب، انی، بے شک میں نے، دعوت قومی، دعوت دی اپنے قوم کو، لیلا و نہارا، رات میں بھی دعوت دی اور دن میں بھی دعوت دی، ٹھیک ہے، تو رات میں دعوت دینے کا مطلب یہاں پر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کے گھروں پہ کے دروازوں میں پہنچ جاتے تھے اور کھٹکھا کر کے وہ جب دروازہ کھولتا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا اندر جا کر کے بیٹھ کر کے پھر جو بات چیت کرتے ہوں گے تو وہ دین کی تعلیم دیتے ہوں گے، تو ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیلا و نہارا جو ہے یہ محاورتاً استعمال کیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے مستقل یہ والا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، دن رات جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، میں نے دن رات یہ کام کیا ہے، حالانکہ کام جو ہے وہ رات کو نہیں کیا ہوتا، دن میں کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ روزانہ کیا ہوتا ہے اور مداومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کو دن رات کرنا کہہ دیتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ جب مدت ہائے دراز تک، یعنی ایک لمبی مدت تک ان نصائح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا اور التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی، پس نہیں زیادہ کیا ان کو میرے بلانے نے. یہاں پر دعا کا مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعا نہیں ہے، بلکہ دعوت دینا، یعنی میرا دعوت دینا ان کو، اس نے ان لوگوں کو زیادہ نہیں کیا. لم یزدہم، نہیں بڑھایا ان کو، الا فرارا، سوائے فرار کے. ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف مجھ سے بھاگتے ہی رہے، میری دعوت سے دور ہی جاتے رہے، اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا میری دعوت کا. ٹھیک ہے، اردو کے اندر بھی فرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اصل میں یہ فرار ہے، فرار اختیار کرنا، پراپر اردو میں اس کو فرار بولیں گے، فر یا فرو، فرارن. جیسے قرآن کے اندر حکم ہے نا، ففروا الی اللہ، کہ تم دوڑو، بھاگو، فرار اختیار کرو اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، کیا مطلب اللہ کی طرف فرار اختیار کرو کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرار تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی قید میں گرفتار ہو، گرفتاری سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، قید سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف فرار اختیار کرو. کیا مطلب؟ کہ تم جو اس دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہو، تمہارا دل و دماغ، تمہارا پورا کا پورا وجود دنیا کے اندر غرق ہوا ہوا ہے نا، اس قید سے، دنیا کی قید سے تم فرار اختیار کرو، بھاگو، نکالو اپنے آپ کو اور اپنے اللہ سے رجوع کرو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں قرآن کے اندر. صحیح، دنیا کی طرف دیکھتے رہنا، دنیا والوں سے ہر وقت امیدیں لگا کے رہنا نا، یہ بھی ایک قید ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے گرفتار کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف فرار اختیار کریں. تو یہاں پر فرار کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ کہ نوح علیہ السلام جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی قید کی طرف بلاتے تھے کہ بھئی تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو قید کر لو. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس قید سے فرار اختیار کرتے تھے اور نفس کی آزادی کی طرف بھاگتے تھے. ٹھیک ہے نا، خواہشات کی آزادی کی طرف بھاگتے تھے. تو یہاں پر الٹے فرار کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل الٹے فرار کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کے بالکل برعکس ایک دوسرے فرار کی طرف یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بندگی والے فرار سے نفس کی آزادی والے فرار کی طرف بھاگ رہے ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دین بھی جو ہے یہ بھی پابندیاں ہی ہیں نا، ان کے اندر دین کے اندر پابندیاں ہیں کہ بھئی یہ چیز کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ، اور اس وقت میں تم اپنے آپ کو باندھ کر کے عبادت میں کھڑا کر لو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے وقت جو ہے تم حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، حلال چیز کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو دین کے اندر بھی تو پابندیاں ہیں نا، تو نوح علیہ السلام ان کو دین کی طرف جو بلاتے تھے، تو یہ اس پابندی، دین والی پابندی سے فرار اختیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین کی تھوڑی سی پابندیاں ہیں، زیادہ پابندیاں نہیں ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے، لیکن ان تھوڑی پابندیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے شمار پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ٹھیک ہے، تو جو ایک اللہ کی طرف سجدہ کر لیتا ہے، اللہ کی بات مان لیتا ہے، بظاہر تو وہ تھوڑی سی پابندیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی پابندیاں اس کو ہر ایک انسان کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہیں، اور نفس کی پابندی سے آزاد کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ دونوں طرف یہی ہے، پابندی کا کانسیپٹ جو ہے وہ نفس کی پابندی، وہ بھی پابندی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ بھی پابندیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پابندی کا تو کانسیپٹ ہر جگہ ہی ہے نا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کون سی پابندیاں ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور کون سی پابندیاں ہمارے نقصان کے لیے ہیں، کس پابندی کے اندر دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے، اور کس پابندی کے اندر
دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے, ٹھیک ہے نا. نبی کی بتائی ہوئی پابندیوں میں دنیا کی بھی عزت ہے, آخرت کی بھی عزت ہے, اور جو نفس و شیطان کی بتائی ہوئی پابندیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کی لگائی ہوئی پابندیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی انسان آزاد رہ سکتا ہے, انسان کبھی بھی آزاد نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے نا. آزاد تو جائے گا جب جنت میں جائے گا, تب جا کر کے آزاد ہوگا, ٹھیک ہے. دنیا کے اندر تو آزادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مسلمان بھی پابندی میں رہتا ہے, کافر بھی پابندی میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کس کی پابندی میں رہتا ہے. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار یہ دیا ہے کہ ہم کس کی پابندی کو اختیار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ ہمارا اپنی چوائس ہوتی ہے اصل میں. بہرحال تو پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, کہ میں نے جب کبھی بھی ان کو بلایا, کُلَّمَا دَعَوْتُ میں نے بلایا, ہم ان کو, کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جب بھی میں نے ان کو بلایا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو ان کو بخش دے, ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ میں جو لوگوں کو اللہ کی پابندی کی طرف بلاتا تھا تو مقصد اس کا کیا ہوتا تھا, لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, ٹھیک ہے, سو دیٹ, تغفر لہم تو ان کو بخش دے, تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ تیری طرف پلٹیں گے, میری بات کو مان لیں گے, تو آپ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے. تو میرا مقصد بلانے کا جو ہے وہ کوئی اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے مرید بن جائیں گے اور پھر میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کیا کروں گا کہ میرے اتنے سارے مرید ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. یا یہ کہ میرے پاس یہ کوئی دولت اور ہدیے اور تحفے یہ ساری چیزیں لے کر کے آئیں گے تو میری دولت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. یا کوئی بھی ایسی میری دنیاوی غرض نہیں ہوتی تھی, بلکہ میں ان کو ان کے اپنے فائدے کے لیے بلا رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہر نبی کا یہی کام ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان کے فائدے کی وجہ سے نیکی کی طرف بلانا. تو یہ کرتے کیا تھے, جعلوا اصابعہم, اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں. تو یہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیا کرتے تھے, فی اذانہم, اپنے اذان میں. اذان عربی میں کہتے ہیں کانوں کو. یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس دیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور ڈھانپ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں. ثِياب ثوب کی جمع ہے, ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. تو یہ لپیٹ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو یا ڈھانپ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں. وَأَصَرُّوا, اور ضد کرتے تھے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اصرار کرنا, وہ بھی سواد سے ہوتا ہے, اصرار, غلطی پر اصرار کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اصرار کیا کرتے تھے اپنی غلطی کے اوپر, ضد کیا کرتے تھے. وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا, اور بہت زیادہ تکبر کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. استکبار کا مطلب تکبر کرنا, غرور کرتے تھے. اردو میں غرور کرنا کہتے ہیں, لیکن عربی میں پراپر لفظ جو ہے نا وہ کبر کرنا, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, مجھ سے بڑا سمجھتے تھے. میں جو اللہ کا نبی تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ بھئی میرے واسطے سے جو ہے وہ ان تک پیغام پہنچے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, مجھے بے وقوف سمجھتے تھے, مجھے ارریلیونٹ سمجھتے تھے, اور اپنی زندگی کو, اپنے جو ان کے طور طریقے ہوتے تھے ان کو ریلیونٹ سمجھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. بالکل یہی جو حرکت ہے جو کہ ہم کرتے ہیں جب علماء مشائخ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم بالکل ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ارریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ ہمیں اگر ہماری کسی کوئی ہم اچھی بات کوئی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی نیکی کا کام کرے نا اگر ہم لوگ, جیسے کہ مسلمان نیکی کا کام تو کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اگر علماء مشائخ آ کر کے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا بٹرنگ کرنا شروع کر دیں, ہاں آپ نے ماشاء اللہ اتنا نیکی کا کام کیا اور آپ کو تو اتنا ثواب ملے گا اور آپ کو جو ہے وہ دنیا میں بھی محل ملیں گے اور آخرت میں بھی محل ملیں گے, آپ نے تو, آپ تو اتنے اچھے لوگ ہیں,
ठीक है, तो हम बड़े खुश होते हैं, वाह क्या क्या अच्छी बातें बता रहे हैं ये। तो फिर हम ना उनकी कान लगा लगा करके उनकी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, और हम फिर उनसे खुश हो करके ना फिर उनको भी बड़ा नवाजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जहां उन्होंने हमें हमारी किसी गलत बात से रोका, हमारी किसी गलत बात की निशानदेही कर दी, तो हम उनको फिर यानी ऐसे तर्क करते हैं, ऐसे उनसे जो है वो अपने आप को हटाते हैं, फिरार इख्तियार करते हैं, फिर हम उधर से भाग जाते हैं उसके बाद फिर हम, ठीक है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम बिल्कुल यही किया करती थी कि नूह अलैहिस्सलाम उनको जब डराने की बात करते थे, गलती से रोकने की बात करते थे, ठीक है, तो वो जो है वो भागते थे वहां से, और जब भाग नहीं सकते होते थे तो फिर क्या करते थे कि कान बंद कर लेते थे अपने, या अपने आप को जो है वो किसी तरीके से उनसे पर्दा कर लिया करते थे। ये कपड़े में अपने आप को लपेट लेने का मतलब क्या, जिस तरह हम पर्दा करना कहते हैं, ठीक है, छुपा लिया करते थे अपने आप को ताकि सुनना ना पड़े, और उनको बेवकूफ समझते थे, इस्तकबार, ठीक है। सुम्म इन्नी दाउतुहुम जिहारा, फिर मैंने उनको बुलाया जिहारन बरमला, यानी आउट लाउड मैंने उनको बुलाया, बाकायदा खिताब करके उनको बुलाया, जैसे जहरी नमाज होती है जिसमें मर्द हज़रात को ऊंची तलावत करनी होती है मगरिब में और इशा में और फजर में, ठीक है। तो मैंने उनको जहरन भी बुलाया, ऊंची आवाज से भी बुलाया। सुम्मा इन्नी आलंतु लहुम, फिर मैंने उनको खोल खोल कर कहा, ऐलान किया उनको, वह असरतु लहुम इसरारन, और मैंने छुप कर भी उनको छुपे अंदाज में भी कहा, ठीक है। तो जहर का ऑपोजिट क्या होता है, सिर। सिर का मतलब होता है एक खुफिया, एक पोशीदा अंदाज में बात करना। अच्छा बात है, ठीक है। तो खुफिया अंदाज में भी मैंने उनको बुलाया, यानी इंडिविजुअली भी अलग अलग उनको दीन की तालीम दी, दीन की तबलीग करी, और मैंने इज्तिमाई शक्ल में भी दीन की तबलीग करी, जैसे कि खड़े होकर के लोगों को बुला करके एक इंसान बयान करता है, खुतबा करता है, ठीक है। तो देखें ये जो बयान वाला सिलसिला है ये भी नबियों से इसकी दलील मिलती है, नूह अलैहिस्सलाम भी इस तरह से किया करते थे, और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो इंडिविजुअल मुलाकातों के जरिए से भी लोगों को तबलीग किया करते थे, ठीक है। तो असरतु लहुम इसरारन का मतलब कि अकेले अकेले छुप छुप करके भी उनको मैंने दावत दी। अच्छा, इसकी खुलासे तफसीर से इन दो तीन आयात का पढ़ लेते हैं कि मैंने जब कभी उनको दीन हक की तरफ बुलाया ताकि उनके ईमान के सबब आप उनको बख्श दें, तो इन लोगों ने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे ली ताकि हक बात सुने भी नहीं, और ये नफरत की इंतहा है, ठीक है। यानी नफरत बदतमीजी की इंतहा होती है ना, कि कोई शख्स जो है वो आपको आपके भले के लिए कोई बात कह रहा है और आप यानी कान में उंगलियां ठोंस करके खड़े हो जाए, ठीक है। तो यानी क्या कहते हैं, टू एड इंसल्ट टू इंजरी या इंजरी टू इंसल्ट, कि आप उनकी बात पहले भी नहीं सुन रहे थे, इधर उधर देखे चले जा रहे थे, और अब आपने कानों में उंगलियां ठूस ली, तो यानी इंसल्ट भी आपने उनकी करनी शुरू कर दी इस तरीके से ना, अपेरेंटली इंसल्ट भी करनी शुरू कर दी। और नीज इंतहाई बहुत से उन्होंने अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए ताकि हक बात कहने वाले को देखें भी नहीं, और कहने वाला भी उनको ना देखे। जैसे कि हम लोग जो है वो कपड़ा तो लपेटने वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन हम तब्दील जमात वाले भाई आ रहे हैं कि भाई ज़रा चलें मस्जिद में, चलें तालीम होती है, नमाज पढ़ने के लिए हमारे साथ चलें, तो हम क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना, दरवाज़ा ही नहीं खोलते, या अगर खोल करके उन्होंने कुछ कहा ना तो नहीं जाएं जी मेरे पास टाइम नहीं है, और धड़ करके दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। तो हम कपड़े में लपेटने वाला कल्चर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ दरवाजा बंद करने वाला कल्चर है। उस जमाने असल में घरों के अंदर दरवाजे होते भी नहीं थे, ठीक है, इस तरह की जो लकड़ी के और इस तरह के दरवाजे होते हैं ना, नबी अलैहि सलाम के जमाने में तो यानी इवन उस जमाने में भी पर्दा होता था दरवाजे की जगह पर, ठीक है, क्योंकि इतने यानी ऐसे रिसोर्सेज थे नहीं लोगों के दरवाजे बनाने वाले। तो आज तो हमारे यहाँ दरवाजे हैं, तो हम दरवाजों को बंद कर दिया करते हैं, पहले जमाने में दरवाजे होते ही नहीं थे, तो वो अपने आप को ही लपेट लिया करते थे कपड़े के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने अपने कुफ्र व इनकार पर इसरार किया, वह असर्रु, और मेरी अतात से गायत दर्जे का तकबर किया, वह इस्तकबरु इस्तकबारा, मगर बावजूद इस तनफीर व तकबर के
پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے ان کو دین حق کی طرف بآواز بلند بلایا۔ مراد اس سے خطاب و واعظ عام ہے جس میں عادتاً آواز بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ واعظ کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو سنانے کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے، بلکہ مشائخ نے تو یہ تک لکھا ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہی معرفت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کلیکٹیولی کوئی بات کرتے ہیں نا، لوگوں سے نصیحت والی بات کلیکٹیولی کرتے ہیں، تو اس کے اندر قدرے سختی اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ قدرے سختی، یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن ایک درجے کی سختی اختیار کرنا، یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ کلیکٹیولی جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سختی اختیار کرنا ایکچولی حکمت کے موافق ہے، لیکن جب آپ انڈیویجولی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نرمی اختیار کرنا، یہ حکمت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعوت و تبلیغ کا ایک بہت ہی یعنی بڑا اصول ہو گیا نا یہ کہ انڈیویجولی جو ہے وہ نرمی اختیار کرنی چاہیے اور کلیکٹیولی جو ہے نا اس میں نرمی اور سختی دونوں اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہاں پر ایکچولی اس طرح سے سختی والی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن آواز بلند ہو جا ہوتی ہے جب آپ کلیکٹیولی لوگوں سے بات کرتے ہیں، جہرن آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، آپ خسر پسر تو نہیں کر سکتے نا پورے مجمع کے ساتھ۔ پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، یعنی جتنے طریقے نفع کے ہو سکتے تھے سبھی طرح سے سمجھایا، غرض اوقات میں بھی عموم کیا گیا۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے، پچھلی آیت ہی کی تفسیر چل رہی ہے کہ غرض اوقات میں بھی عموم کیا، کما قالا لیلا و نہارا، ٹھیک ہے؟ جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ میں نے دن رات ان کو بلایا، اور کیفیات میں بھی عموم کیا، کما قالا دعوتہم جہارن، کیا مطلب کہ میں نے دن رات ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور میں نے ہر صورت میں ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اونچی آواز سے بھی کیا اور ہلکی آواز سے بھی کیا، اجتماعی شکل میں بھی کیا، انفرادی شکل میں بھی کیا، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد استغفار کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو بہتر یہ کہ ہم اس ٹاپک کو، کیونکہ استغفار تو ایک بہت ہی تفصیلی چیز ہے، تو وہ ہم اگلی کلاس کے لیے رکھ لیتے ہیں، ایک گھنٹہ تو ہمارا پورا ہو گیا، کلاس کا ٹائم ایکچولی اوور ہو گیا، تو اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ابھی پوچھ لیجیے، باقی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ جی کوئی سوال ہے کسی کو؟ کسی کو سوال نہیں ہے، اگر کسی کو سوال ہوا کرے تو وہ ریز ہینڈ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ سوال ٹائپ کر رہی ہیں، تو پھر آپ کا انتظار کر لیا جائے گا۔ تو چونکہ کسی نے ریز ہینڈ بھی نہیں کیا ہے تو آئی ول ریزیوم کہ کوئی سوال بھی نہیں ہے تو کلاس ختم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔